کوئی ایسا میٹر ہونا چاہیے کہ جس سے انسان پڑھ سکے, دیکھ سکے کہ واقعی کسی کے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے. کیا صرف خوبصورت آواز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی محبت کی باتیں کر لینے سے محبت ثابت ہو جاتی ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک معیار دیا ہے, اور وہ معیار کیا ہے کہ فتبعونی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. یہ ہے پیمانہ جس سے پتہ چلے گا کہ تم اپنی محبت کے اس دعوے میں کتنے سچے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر واقعی تمہیں اللہ کی محبت ہے, تو یہاں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر ممکن نہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی آپ کے اتباع کے بغیر جھوٹا ہے. اب اتباع کیا چیز ہے؟ اتباع تبع سے نکلا ہے, جس کا معنی ہے پیروی کرنا, نقش قدم پر چلنا, فٹ سٹیپس کو فالو کرنا, ایکیوریٹلی اس طرح اطاعت کرنا کہ جس میں ادھر ادھر قدم نہ جائے, اپنی ڈائریکشن بالکل اس طرح کے جیسے قطب نما کی سوئی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں, سمندر کی گہرائی میں اتر جائیں یا فضاؤں میں اڑیں, اس کی سوئی کا رخ ہمیشہ اسی جانب ہوتا ہے جس طرف وہ گھومتی ہے, یعنی جنوب کی طرف. ہمیشہ وہ اسی کی طرف اپنا رخ رکھتی ہے. آپ کہیں بھی چلے, آپ چھپا کے اس کو دیکھیں, آپ اوپر کر کے دیکھیں, آپ دائیں لے جائیں بائیں لے جائیں, بالکل بندہ مومن کا دل اسی سوئی کی طرح ہوتا ہے. وہ کہیں پر ہو, زمین کے کسی حصے میں, وہ فضاؤں میں ہو, وہ سمندروں کے اندر ہو, وہ لوگوں کی محفل میں ہو, وہ تنہائی میں ہو, وہ کسی بھی جگہ ہو, اس کے دل کی سوئی اسی رخ گھومتی ہے, اسی کی طرف اس کی تڑپ اور اس کی تمنا اور اس کی طلب ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا کھانا پینا, اس کا سونا جاگنا, اس کا لینا دینا, اس کی محبت, اس کی نفرت, اس کا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاتا ہے. اور اطاعت اور اتباع, ان میں تھوڑا سا فرق ہے. اطاعت اس وقت ہوتی ہے جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو, تو اس میں اوبے کرنے کو کہتے ہیں کہ اطاعت کرنا, اور ڈس اوبے کو کہتے ہیں نافرمانی کرنا. لیکن اتباع اس سے بھی آگے بڑھ کر درجہ اور مقام ہے. اتباع میں ایک شخص حکم کا انتظار نہیں کرتا کہ اسے کچھ کہا جائے تو وہ کرے, وہ اس بات کا منتظر نہیں رہتا. اطاعت میں تو یہ ہے نا کہ آپ بیٹھے ہیں آرام سے, جب آپ کو کہا جائے اب اٹھ جاؤ تو آپ اٹھ جائیں, اور جب تک حکم نہیں ملتا آپ بیٹھے ہیں. لیکن اتباع میں کال کا یا کسی آرڈر کا انتظار نہیں ہوگا, وہ صرف اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں, ان کی جو پسند اور ناپسند ہے اس کے تابع اپنے آپ کو کر لینا, اور اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ آپ کہیں کہ یہ کرو, جیسا جیسا آپ کرتے چلے گئے ویسا ویسا کرتے چلے جانا, بغیر یہ کوشچن کیے کہ کیوں ایسا کیوں کریں. اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے پناہ مثالیں دیکھتے ہیں جو اتباع پر مبنی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گربان کا اوپر والا بٹن کھول کے رکھے ہوئے تھے, ایک دفعہ حدیث سنا رہے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر تم نے یہ کیوں کھول کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو آپ کے گربان کا بھی اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا. پھر اسی طرح بارہا ایسا ہوا کہ جب ایک صحابی حدیث سناتے ہیں تو مسکراتے ہیں, اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے تو آپ بھی مسکرا رہے تھے, حالانکہ آپ نے مسکرانے کا حکم نہیں دیا, صرف آپ سے ایک فیل ہوا. صحابہ کرام ہر گہری نظر سے آپ کو واچ کرتے تھے, اور جیسے جیسے آپ کرتے چلے جاتے آنکھیں بند کر کے اسی طرف. اور یہی ہے اصل محبت, کہ یہ نہ پوچھا جائے کہ لے جا کدھر رہے ہو. ٹھیک ہے, جس سے محبت ہے جہاں وہ جائے گا وہاں ہم بھی جانے کو تیار ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہن لی تو صحابہ کرام نے بھی انگوٹھی بنوا کر پہن لی, اور کچھ دن گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار دی تو صحابہ کرام نے بھی اتار دی. آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام نے انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے دیکھا کہ آپ نے پہنی تو ہم نے بھی پہن لی, اور نہیں پوچھا کہ کیوں پہنی, اور آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار لی, یہ نہیں پوچھا کہ کیوں اتار دی. اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, اور سفر میں جوتوں سمیت نماز پڑھنے کی اجازت ہے, تو جوتوں سمیت نماز پڑھی جا رہی تھی کہ نماز ہی کی حالت میں سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دی اپنے بائیں طرف, صحابہ کرام نے بھی پیچھے سب نے اپنے جوتے اتار دیے. جب آپ نے سلام پھیرا تو مڑ کے دیکھا, کیونکہ جماعت جب کرائی جاتی ہے تو امام کے لیے مسنون ہے کہ وہ جماعت کرانے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے, تو آپ نے دیکھا کہ سب جوتے اتارے بیٹھے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے. تو وہاں کیوں کا سوال نہیں ہوتا تھا. یہی ہے دراصل اتباع اور یہی ہے دراصل محبت کا اظہار کہ انسان خاموشی کے ساتھ ہر اس چیز کو لیتا چلا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی. اور اتباع میں شور و غوغا کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان جتائے اور بتائے کہ دیکھو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں اور دیکھو میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتا ہے اور خود بخود انسان کے سارے اعضاء اور جوارح پہ طاری ہو جاتا ہے. پھر وہ محبوب کی نافرمانی کی طرف انسان کو نہیں لے جاتا. لیکن افسوس کہ ہمارے قول اور فعل میں اتنا تضاد ہے کہ ہم زبانوں سے کچھ کہتے ہیں, زور زور سے راگ الاپتے ہیں, لیکن ہمارے عمل بالکل اس کی نفی کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی سفر اور حضر میں اپنی زندگی کے کسی حصے میں کہیں ظاہر و غائب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی, ہمارے دل میں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہے یا نافرمانی کا. غلطی کا ہو جانا یہ ایک بالکل قدرتی بات ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی جو صفت بتائی ہے وہ التائبون بتائی ہے, کہ بار بار پلٹتے ہیں. یہ نہیں بتائی کہ ان سے غلطی ہوتی ہی نہیں, کیونکہ انسان ہے, خطا کا پتلا ہے. اور فرمایا کہ بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو بہترین توبہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو توبہ بے انتہا پسند ہے اور اسی لیے بار بار حکم دیا قرآن پاک میں کہ اس سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو, اس کی طرف پلٹ آؤ, اس کی طرف لوٹ آؤ. اے دن کے گناہگار رات کو لوٹ آئے, رات کے گناہگار دن کو لوٹا. لیکن محبت جس چیز کا نام ہے اس میں کسی قیمت اور کسی شرط کے بغیر اطاعت ہوتی ہے, کسی بھی اس کے بغیر کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنا یہ کام کروں گا, میں اتنا صدقہ کروں گا, اتنا نفل کروں گا. نہیں, وہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر ہر وہ نیکی کا کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جسے آپ نے پسند کیا ہو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے مشن کی خاطر جانے تک دے ڈالی. ایک صحابی ہے, کھجورے کھا رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ اسی وقت کھجورے پھینکتے ہیں اور جا کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ انہیں آپ کی بات کا یقین تھا, آپ کے اوپر پورا پورا اعتماد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں اپنے صحابہ کرام کو بھیجتے کسی مشکل سے مشکل مہم کے اوپر تو سب جانے کو تیار ہو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں حضرت اسامہ کو جو صرف 17 سال کے تھے اس موقع پر انہیں یمامہ کی طرف ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا. اسی اثنا میں آپ کی وفات ہو گئی. تو آپ کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو لوگوں نے ان سے کچھ کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے تو اللہ کے حکم سے ایک فیصلہ کیا, لیکن آپ حالات کو دیکھیں کہ یہ اتنے نوجوان جرنیل ہیں جو جا رہے ہیں اتنی بڑی قیادت میں اتنے بڑے لشکر کی, تو آپ کسی بڑے انسان کو مقرر کر دیں. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہرگز نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر جائیں اس کے بعد اس فیصلے کو میں ہرگز بھی بدل نہیں سکتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد, آپ کی وفات کے بعد, سب سے پہلا اختلاف جو مسلمانوں میں ہوا وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں یا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے سے بڑے صحابی جو تھے وہ کہنے لگے خدا کی قسم اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا, تلوار لے کے باہر آ گئے. اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیات پڑھی جن میں آتا ہے افا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے آج یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آتا ہے وہ اختلاف وہیں ختم ہو جاتا ہے. بے پناہ مثالیں ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے, ہم سب پہ یہ لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب ضرور پڑھ ڈالیں, تاکہ ایک سرسری طور پر ایک کتاب پڑھ ڈالنے سے ایٹ لیسٹ ہمارا آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو تعلق مضبوط ہو, ہمیں فیل تو ہو کہ آپ کی زندگی کیا تھی, آپ کون تھے. محبت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان اس کو جانتا نہ ہو جس سے محبت کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ اگر ایک پہلو آپ پڑھتے ہیں اور وہ سمجھ میں نہیں آتا تو دوسرا پہلو آپ کے دل میں آپ کی محبت جگا دے گا اور تیسرا پہلو آپ کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. لیکن اس کے لیے تعارف ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. اور جتنا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں گے اتنی ہی محبت یقینی ہوتی چلی جائے گی, اتنا ہی آپ کے اندر آپ کی قدر جو ہے وہ راسخ ہوتی چلی جائے گی. اس سلسلے میں محمد عربی ایک چھوٹی سی کتاب بہت اچھی ہے اردو میں, میں نے بہت چھوٹی عمر میں وہ پڑھی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسے پڑھ کے میں بے اختیار رو دی تھی. اتنا پیار آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ جو اس سے پہلے صرف سنی سنائی حد تک تھا, تو جب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی زندگی میں مختلف کام کرتے ہوئے تو اس کا اثر اور اس کا احساس اور اس کی محبت کچھ اور ہی طرح جاگتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, جب وہ آپ سے دور ہوتے ہیں, دوسرے ملک میں ہوتے ہیں, دوسرے شہر میں ہوتے ہیں, تو ان سے تعلق کچھ کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ان کے بارے میں روز مرہ کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ بچے جو آپ کے بالکل قریب ہوتے ہیں اور خاص طور پر چھوٹے بچے جو آپ پر بہت ڈپینڈ کرتے ہیں, قدرتی طور پر آپ کو ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ ان کی زندگی کے ان کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں. تو جاننا محبت کے لیے ایک شرط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں. تو آپ جب اس کو جانیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گا کہ جتنا اس سے پہلے ہوگا جاننے سے. یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے, اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ تڑپ رکھتا ہے تو پھر وہ جان لے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے گزرتا ہو. جب تک وہ ذات بیچ میں نہیں اس وقت تک محبت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ محبت ہوگی اور یہ اتباع کا جذبہ ہوگا تو لازمی طور پر پھر چھوٹی موٹی خطائیں اور غلطیاں اور انسانی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. واللہ غفور الرحیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پھر دوسری آیت جو سورۃ المائدہ کی ہے, اس میں فرمایا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی اگر تم اس دین کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں, تمہاری کوئی پرواہ نہیں, وہ تمہارے لیے پھر خیر نہیں چاہے گا. پھر وہ ایسے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے, ایسی قوم کو لا سکتا ہے کہ جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تو گویا دوسری علامت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی, اور اس بات کی پہچان کیا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, اس کے دین کو تھام کے رکھنا, اس کے دین سے منہ نہ موڑنا. من یرتد منکم, مرتد اسی سے نکلا ہے کہ جو دین سے منہ موڑ جائے. تو جو ایسا کرے گا پھر اللہ اس سے بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کچھ اور لوگوں سے لے لے گا. اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, ہمیں کلمے کی توفیق عطا کی اور ہمیں اپنی بہترین نعمتیں عطا کی, ہمارے پاس قرآن پاک کو محفوظ شکل میں بھیجا, آپ کی سیرت کو, آپ کی قول اور فعل پر مبنی احادیث کو. ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر ہم ان سے غافل ہوں اور ہم انہیں پس پشت ڈالے ہوئے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہاری یہ زبانی محبت کے دعوے درست نہیں ہیں. ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں. اور ان کی صفات کیا ہیں, ان کی خصوصیات کیا ہیں, ذرا یہ خصوصیات دیکھیں کتنی قابل غور ہیں. اذلتن علی المؤمنین, جو مومنوں کے لیے بڑے نرم خو ہیں. اعزتن علی الکافرین, کافروں پہ بڑے سخت ہیں. اور آج ہمارا حال کیا ہے, ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں جھکے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہم نرم ہیں. تو پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم پہ اللہ کی محبت اور رحمت برستی ہے یا کسی اور چیز کے مستحق ہیں ہم. کیونکہ جس قوم سے اللہ محبت کرتا ہے اس قوم کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ آپس میں محبت کرتی ہے, ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں. لیکن ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر, ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر, ہم دور تو بعد میں جائیں لیکن اپنے ہی سرکل کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کتنا نبھانا جانتے ہیں, کتنے افسوسناک واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے اور آپ کے کانوں سے ٹکراتے ہیں کہ بہن بہن سے کٹی ہوئی ہے, بہن بھائی سے کٹا ہوا ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. تو یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامات ہوتی ہیں. جب انسان کا ٹارگیٹ ایک ہو جاتا ہے, جب منزل ایک ہو جاتی ہے, جب مقصد بڑا ہوتا ہے, تو جو شخص اس مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے انسان کو خود بخود اس سے محبت ہونے لگتی. پھر وہ ان سے نفرت نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ سب ایک رستے کے مسافر ہیں, وہ سب ایک گروہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی مسلمانوں کو آپس میں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کی محبت جب تک انسان میں پیدا نہ ہو اس وقت تک آپس کی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی دعا کیا ہوتی ہے, اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنا الی حبک, کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر اور ہر اس شخص کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے, اور اس کام کی محبت عطا کر جو تیری محبت کے ہمیں قریب کر دے. لہذا اللہ کی محبت کس کے لیے واجب ہو گئی اور کس کے ساتھ ہو گئی, ان لوگوں کے لیے جو آپس میں محبت کرنے والے ہوں. اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب لوگ مجلس کے اعتبار سے وہ لوگ ہوں گے کہ جو منکسر المزاج ہوں گے، جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں، وہ لیے دیے نہیں رہتے، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو نہ چاہیں اور کوئی ان کو نہ چاہتا ہو، وہ ایسی بے نیازی میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے اپنے کندھے جھکا کے رکھتے ہیں، دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور خود دوسروں سے محبت کرواتے ہیں. کرواتے سے مراد یہ نہیں محبت ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسے کام کرتے ہیں کہ خود بخود ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. اور کیا صفات ہیں اللہ کی محبت والوں کی؟ اللہ والوں کی یجاہدون فی سبیل اللہ، پھر وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومت لائم، اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. جب وہ اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں تو پھر کسی کی تنقید سے اور کسی کی باتوں سے نہیں ڈرتے. آج ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو چھوٹا سا بھی دین کا کام کرنے لگے تو ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ ہائے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہائے ہم لوگوں کی نظر میں مولوی یا نکھٹو یا کوئی اور تو نہیں کہلوانے لگیں گے. ہم طرح طرح کے خدشات اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم طرح طرح کی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہائے اگر ہم نے سب محفل میں بیٹھ کے نماز پڑھ لی تو لوگ ہمارے بارے میں یہ ریمارکس دیں گے، اگر ہم نے سر ڈھانک لیا تو لوگوں کی نظروں سے ہم گر جائیں گے. تو پھر یہ اللہ کی محبت کیسی محبت ہے کہ جس میں اللہ کی مرضی تو ایک طرف رہ جائے اور لوگوں کی مرضی غالب آ جائے. اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا ہے اس کی خاطر ہر قربانی کر جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ چیپ قسم کی محبتوں کے قصے بھی آپ نے دنیا میں بہت سے وہ لوگ کہانیوں کی شکل میں سنے ہوں گے اور ان میں قربانیوں کے تذکرے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کس طرح لوگوں نے اپنی جانیں تک دے ڈالی صرف فنا ہونے والی محبتوں کے سلے میں. لیکن اللہ سے محبت تو غیر پانی ہے، اس کو تو کبھی فنا ہی نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے تو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. وہ محبت صرف اس دنیا کی حد تک نہیں ہوگی بلکہ وہ محبت اگلی دنیا تک جائے گی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی دل میں اللہ کی محبت ہونا، اللہ والوں کی محبت ہونا اور اللہ کی محبت کی یہ علامات انسان کے اندر ہونا، یہ اللہ کا سراسر فضل ہے. لیکن اسی کو دیتا ہے جسے وہ خود چاہتا ہے، اور وہ خود کس کو دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے جس دل میں اس کی محبت پائی جاتی ہے. واللہ واسع علیم، کیونکہ وہ بڑا وسیع علم رکھنے والا ہے، وہ سب ظاہر و باطن انسان کا جانتا ہے. اگلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے دوست سے دشمنی رکھے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے دشمنی پہ اتر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، خود اس کو بچانے والا ہوتا ہے، خود اس کی مدافعت ان کی طرف سے کرنے والا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدافعت کرتا ہے، خود انہیں بچاتا ہے، خود ان کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ ان سے محبت کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. لہذا انسان کو اگر پروٹیکشن چاہیے تو اس کے لیے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ پر عمل پیرا ہو جائے، ہر چیز کو دل سے کھرچ کے نکال کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جم جائے. پھر فرمایا اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی عمل کے ساتھ جو زیادہ مجھے محبوب ہو اس عمل سے جس کے ادا کرنے کو میں نے اس پر فرض کر دیا. یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اسی وقت میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے جب وہ اس کام کو کرتا ہے جس کام کو کرنے کو میں نے اس پر فرض کر دیا ہے. یعنی جب تک انسان سمپلی، اس کو سمپل سینٹنس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک انسان فرض ادا نہیں کرتا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے محبت کے پیمانے اور اللہ تعالیٰ کا پیمانہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، میری محبت کو جلد از جلد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا فرض ادا کرو. اب فرائض میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ فرائض کی قسمیں ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہیں، یعنی اللہ کا حق ہے اور ہمارے اوپر فرض ہیں، اور دوسرے وہ فرائض ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں اور ہمارے اوپر فرائض ہیں. جیسے والدین کے حقوق ہیں تو وہ ہم پر فرائض ہیں، جیسے استادوں کے حقوق ہیں تو ہم پر فرائض ہیں، جیسے بچوں کے حقوق ہیں تو ہم پر فرائض ہیں، جیسے ہمسایوں کے حقوق ہیں، جیسے تمام مسلمانوں کے حقوق ہیں، تو یہ سب چیزیں انسان کے اوپر فرض کی گئیں. فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنا فرض ادا کرتا ہے تو وہ فرض ادا کر کے دراصل میرے قریب پہنچتا ہے، اور اگر کوئی بندہ فرض ادا نہیں کرتا اور صرف ایسے کام کرتا ہے یا صرف نوافل کی طرف توجہ رکھتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر عادت ہے کہ لوگ سال بھر نمازیں نہیں پڑھتے یا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اور رمضان میں شاید آخری جمعے کو یا کوئی آخری رات ہوتی ہے اس کو قضاء عمری کے عمری قضاء پڑھتے ہیں کہ ساری زندگی کی نمازیں اس دن دو رکعت نفل پڑھ لی پتنی اثر سے پہلے کے بعد، کچھ اس طرح کی باتیں مشہور ہیں. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص دن میں پانچ دفعہ تھک رہا ہو اور ایک شخص سال میں ایک دفعہ دو رکعت نماز پڑھ لے اور وہ کہے کہ یہ سب کافی ہو گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہم وطنوں کے ہم پر جو حقوق ہیں، ہمارے انسانوں کے جو ہم پر حقوق ہیں، جب حقوق العباد کا لفظ آتا ہے تو اس میں ہر طرح کے بندے شامل ہو جاتے ہیں، جس کا دائرہ انسان کی اپنی ذات سے لے کر اپنے والدین، اپنی اولاد، اور پھر اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے ہمسائے اور پڑوسی، اپنے محلے میں بسنے والے، اپنے شہر میں بسنے والے، اور اپنے ملک میں بسنے والے، اور پھر تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں. اور ان سب کی تفصیلات قرآن اور سنت میں ہمیں ملتی ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ بندے معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ قابل معافی ہے. لیکن وہ چیزیں جو اللہ کے بندوں کے بندوں کے درمیان ہیں، جب تک بندے اپنا حق معاف نہیں کرتے اور دوسرے اپنا فرض ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو معاف نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز سے بندہ قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد بندہ مسلسل نوافل کے ساتھ قرب حاصل کرتا رہتا ہے. یعنی صرف فرض ادا کر کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ نوافل کا مطلب ہے ایکسٹرا، یعنی اپنے واجب اور لازم سے زیادہ، جس کو احسان کی ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ ان اللہ امرکم بالعدل والاحسانی، تو عدل ہوتا ہے پورے پورا دے دینا، ہم سے تقاضا کیا گیا جو ہم اتنا اس کو واپس کر دیں، بندہ ہو یا رب ہو. لیکن نوافل وہ ہوتا ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ، اگر کسی نے آپ کے ساتھ تھوڑا احسان کیا ہے اور جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس کے حق سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کریں، اپنے لازم سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا کریں، تو یہ نوافل میں آ جاتا ہے. نماز کی شکل میں نوافل ہے، روزے کی شکل میں نوافل ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جیسے مال میں نفلی صدقات جو ہیں. پھر اسی طرح بندوں کے حقوق کے ساتھ یہ ہے کہ جو آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ اس کے لیے برا نہیں سوچتے، آپ اس کے لیے پھر بھی خیر خواہی رکھتے ہیں. جو رشتہ دار آپ کا حق ادا نہ کرے، آپ ان کا حق ادا کرنے پر اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں، تو یہ دراصل احساس ہے. تو جو بندہ حق سے بڑھ کے پھر کسی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مزید میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ پھر بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر جب اللہ کی محبت بندے پہ لازم ہوتی ہے تو بندے کو برائیوں سے خود بخود نفرت ہونے لگتی ہے. وہ کوئی ایسی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا جو اللہ کو پسند نہ ہو، وہ پھر وہی چیزیں سنتا ہے جس کا سننا خدا کو پسندیدہ. پھر وہ غیبت اور چغل خوری اور دل آزاری اور بے حیائی کی باتیں سننے میں اس کا دل نہیں لگتا، پھر وہ ایسی محفلوں سے کتراتا ہے، پھر ان سے وہ بھاگتا ہے، ان سے وہ بیزار ہوتا ہے. اور پھر فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کی آنکھ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی آنکھ جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی، گویا کہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں رب کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. رب کی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب چاہتا ہے بس پھر بندہ وہ دیکھتا ہے. اس کو بری چیزیں اور غلط چیزیں دیکھنے میں پھر وہ شوق نہیں رہتا، پھر وہ دلچسپی نہیں رہتی. لیکن اگر دل کے اندر وہ شر موجود ہے کہ جو نیکی کی بجائے برائی کی طرف ہمیں اٹریکشن اس طرف زیادہ ہے اور اس طرف وہ کھینچ کے ہمیں لے جاتا ہے، اور ہمارا دل نیکی کی بجائے ان چیزوں میں زیادہ لگتا ہے، خیر اور بھلائی اور دوسروں کی مدد کے کاموں کی بجائے شر اور فساد کی طرف زیادہ ہماری توجہ اور دلچسپی ہو جاتی ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی آنکھ نہیں کہ جس سے بندہ دیکھ رہا ہو. پھر فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، یعنی اس کے سارے معاملات اور سارے کام جو ہیں پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. اس کا ہاتھ کسی پہ ناروا حملہ نہیں کرتا, وہ ناروا کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا, وہ اپنے ہاتھ سے دوسروں کی عزت اور جان مال کو محفوظ رکھتا ہے. اور پھر اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. پاؤں دراصل علامت ہے بھاگ دوڑ کی, زندگی کی سرگرمی اور حرکت کی, کہ انسان جہاں جہاں جاتا ہے, جس سے میل ملاقات کرنے, جس کام کے کرنے کے لیے, وہ سب کے سب خیر کی طرف پھر اٹھتا ہے. جب وہ مجھ سے مانگتا ہے پھر تو میں اس کو دیتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں, پھر میں اس کو بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. یعنی وہ بندہ پھر کمپلیٹلی میری پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. جب بندہ میری مرضی پہ چلتا ہے تو میں بھی پھر اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. پھر وہ جو مجھ سے درخواست کرتا ہے, جو میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, میں اس کی دعائیں سنتا ہوں. پھر اگلی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, آپ نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو محبوب جانتا ہے, تو بھی اس کو محبوب سمجھ. یعنی اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. یعنی انہیں بھی پابند کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان کو محبوب رکھتے ہیں, بس تم بھی اس کو محبوب رکھو. تو آسمان والے اس کو محبوب جانتے ہیں. پھر زمین میں بھی اس کی قبولیت اتار دی جاتی ہے, یعنی زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی ایسا بندہ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ جس سے سب لوگ ہی محبت کرتے ہوں. ہمیشہ ہر ایک سے کوئی محبت بھی کرتا ہے اور کوئی نفرت بھی کرتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ پھر محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کا ریشو کیا ہے, یا غرض کیا ہے, یا سبب کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے تھے, لیکن مشرکین مکہ جو تھے, دل میں آپ کو چاہتے تھے, زبانی پروپیگنڈے سے آپ کے ساتھ آپ کی مخالفت کرتے تھے. تو بعض اوقات صرف زبانی پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ دل کی نفرت کا اظہار نہیں ہوتا, وہ صرف انسان کے اپنے کچھ مقاصد یا اپنے کچھ دل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ اس طرح سے اظہار کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دشمن بھی آپ سے محبت کرتے تھے, اور آپ سے ایک طرح کا, یعنی چھپ چھپ کے آپ سے قرآن سنتے تھے اور آپ کے کلام کو سنتے تھے اور مانتے تھے, خدا کی قسم جو کہتا ہے وہ سچ ہے, لیکن اگر ہم اس کی بات مان لیں تو پھر ہماری عزت کہاں کی. تو وہ اپنی انا کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بعضوں کا دوسرے مقاصد کی خاطر آپ سے ضد رکھتے تھے. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر جو دلوں میں سچی قدر اور محبت ہوتی ہے, یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے پیدا کرتا ہے جب بندے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. یہ بخاری کی روایت تھی, اور اگلی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتے ہیں تو جبریل کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں کو دوست رکھتا ہوں, تو بھی اس کو دوست رکھ. بس جبریل اس کو دوست رکھتے ہیں. پھر آسمان والوں میں جبریل منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان کو دوست رکھتے ہیں, بس تم بھی اس کو دوست رکھو. چنانچہ آسمان والے اس کو دوست رکھتے ہیں. پھر اس کو زمین میں بھی قبولیت حاصل ہو جاتی ہے. اور جب اللہ پاک کسی بندے کو برا جانتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں انسان سے بغض رکھتا ہوں, تو بھی اس سے دشمنی رکھ. بس جبریل اس کو دشمن جانتا ہے. پھر آسمانوں میں منادی کرتا ہے کہ اللہ فلاں انسان سے بغض رکھتا ہے, تم بھی اس سے بغض رکھو. بس وہ اس سے بغض رکھتے ہیں. پھر زمین میں اس کے ساتھ دشمنی رکھ دی جاتی ہے. اگلی حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر پر سردار بنا کر بھیجا. وہ شخص اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور اپنی قرآت کو قل ہو اللہ احد پہ ختم کرتا, یعنی جو کچھ بھی پڑھتا قرآن پاک میں سے آخری چیز قل ہو اللہ ہوتی. جب وہ لوگ واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا, تو آپ نے فرمایا اس سے دریافت کرو کہ وہ اس طرح کیوں کرتا ہے, ہر رکعت میں اور سورت پڑھنے کے بعد یا اور چیز پڑھنے کے بعد قل ہو اللہ کیوں پڑھتا ہے. لوگوں نے اس سے دریافت کیا, اس نے جواب دیا, میں اس لیے قل ہو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت موجود ہے, بس میں اس کے پڑھنے کو محبوب جانتا ہوں, کہ قل ہو اللہ احد اللہ کی توحید کا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں, کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی پھر اس سے محبت رکھتا ہے. باب نمبر 48 ہے, باب التحذیر من ایذاء الصالحین والضعفاء والمساکین, نیک لوگوں اور کمزوروں اور مسکینوں کو اذیت پہنچانے سے ڈرانے کا بیان. یعنی اذیت تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے, کسی کو بھی نہیں ستانا چاہیے. مسلمان کی تو تعریف ہی یہ بتائے گی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی یہ پہچان بتا دی گئی. لیکن اگر کوئی شخص ستاتا ہے اور وہ ستاتا ہے نیک لوگوں کو, کمزور لوگوں کو, بے سہارا کو, مسکینوں کو, تو اس سے ڈرنا چاہیے, وہ ستانے میں بھی بدترین درجے کا جرم کر رہا ہے. قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. ارشاد خداوندی ہے, اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں, ستائیں, تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ رکھا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے, الزام لگاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی حق کے, اور بغیر حقیقت کو جانے, اور اپنے کلام سے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے, تو فرمایا کہ وہ شخص اپنے سر پہ گناہ کا بڑا بوجھ لاد لیتا ہے. وقال تعالی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. فرمایا کہ تم یتیم پر ستم نہ کرو, اس کو جھڑکو مت. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر, اور مانگنے والے کو جھڑکو مت. واما الاحادیث فکثیرۃ منها حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی الباب. اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں. یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو پیچھے گزری, کہ میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا جو میرے محبوب کو ستائے. یعنی اللہ کے نیک بندوں کو جو لوگ ستاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. یہ تو گزر چکی. اور اس میں ان حدیثوں سے سعد ابن ابی وقاص کی حدیث ہے جو یتیم کے ساتھ نرمی کرنے کے باب میں پیچھے گزر چکی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اے ابو بکر, اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا. یعنی اگر غریبوں اور یتیموں کو تم ناراض کرو گے, انہیں ستاؤ گے, تو دراصل تم اپنے رب کو ناراض کرو گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. آخری حدیث اس بات کی ہے, وعن جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم. حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور پڑھنے سے مراد کیا؟ وقت پہ پڑھنا, قضا نہ کرنا, ادا ہے یہاں پر. بس اللہ پاک تم سے اپنی ضمانت کی وجہ سے کچھ باز پرس نہ کرے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے اپنے ذمے کو کسی وجہ سے طلب کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے پکڑ لے گا اور اس کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. مراد یہ کہ ایسے لوگ جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہوں پھر لوگ ان کو ستائیں, تو دراصل وہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں, اور اللہ کو چیلنج کرنے والے پھر خود اپنے لیے مصیبت کو مول لیتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأملنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى لوگوں کے ظاہری حالات پر احکام نافذ کرنا اور ان کے باطنی قوائف کو اللہ کے سپرد کرنے کا بیان قال اللہ تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انسان جب معاملہ کرے تو کس اصول کی بنیاد پر کرے ان کے بارے میں اگر کوئی رائے رکھے تو کس طرح کی رکھے ان کے بارے میں کوئی گمان قائم کرے تو کس طریقے پر تو اس میں جو اصول ہمیں دیا گیا وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے ظاہر کی بنیاد پر کرو اس لیے کہ باطن کا حال تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا لہذا اس سلسلے میں قرآن پاک کی یہ آیت کوٹ کی گئی کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں یعنی کفار کی طرف اشارہ ہے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو یعنی انہیں مت پکڑو یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو دل سے مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے کافر ہوتے اور منافق ہوتے لیکن بظاہر وہ نمازیں پڑھتے روزے رکھتے تو ان کے ان ظاہری اعمال کی وجہ سے ان کی بہت سی ایسی حرکات سے درگزر کیا جاتا تھا جو منافقت میں آتی اور جو بعض اوقات اسلام کو نقصان بھی پہنچاتی اس سلسلے میں اب کچھ احادیث ہیں پہلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیم الصلاة ویؤتوا الزکاة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے مگر اسلام کے حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے یہ حدیث جس سے استدلال کیا گیا ہے اس موضوع پر اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان مسلمان سے لڑ نہیں سکتا مسلمان کی جان مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے مسلمان کا ہاتھ اگر اٹھے گا کسی کافر پر تو اس وقت تک اس کا خون حلال ہوگا جب تک کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے نظر نہ آئیں یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے صرف کہ میں دل سے مسلمان ہوں لیکن مسلمانوں والا کام کوئی نہ کرے تو اس کے خلاف پھر تلوار اٹھائے جانا اس کی اجازت ہوگی. لیکن وہ عام حالات کی بات نہیں ہو رہی، وہ جنگ کے ایام کی بات ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ سب تاریخ میں پڑھ چکے ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتماعی طور پر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. یعنی جن قبائل نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے زکوٰۃ نکلوانے کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرانے کے لیے اور اس بات کو منوانے کے لیے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی. جب اس پر بعض صحابہ کرام کو اعتراض ہوا کہ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، کیا ہوا اگر زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس وقت انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا تھا اور آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ ایک بکری کا بچہ دینے پر بھی انکار کریں گے زکوٰۃ میں یا اموال زکوٰۃ میں جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، تو اس وقت تک بھی میں ان سے جنگ جاری رکھوں گا. یہاں اس بات کے سمجھنے میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ایک کسی شخص کا سستی اور غفلت سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے، اور ایک کسی شخص کا اسلام کے اس بنیادی رکن کو رکن ہی نہ ماننا ہے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. وہ شخص جو یہ کہتا تو ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن انسانی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ دیتا نہیں، تو وہ فاسق شمار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے. لیکن اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی. اور ایک دوسرا شخص جو کہتا ہے کہ زکوٰۃ یہ تمہارا اپنا من گھڑت فلسفہ ہے اور اسلام میں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں اور ہم کسی زکوٰۃ کو نہیں مانتے، تو وہ شخص پھر کافر قرار پاتا ہے، اور جب وہ اسلام کے دائرے سے نکلتا ہے پھر اس کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے. تو یہاں یاد رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاد جن لوگوں کے خلاف تھا وہ یہی دوسری قسم کے لوگ تھے کہ جو زکوٰۃ کو بحیثیت اسلام کے رکن کے ماننے سے انکار کر رہے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی انڈیویجل کیپیسٹی میں زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے تو حاکم وقت اس کو اس بات کی دھمکی دے کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا اگر تم یہ فرض ادا نہیں کرو گے. یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. تو یہاں تو یہ تھا کہ ایک شخص، دو شخص نہیں، کئی قبائل تھے جنہوں نے ایک متفقہ مہم چلائی تھی. تو یہ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قول کوٹ کیا تھا اس موقع پر اور فرمایا تھا کہ ہاں اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ کہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، پھر جب وہ ایسا کریں تو پھر وہ میرے سے اپنے خون بچا جائیں گے اور اپنے مال بھی. الا بحق الاسلام، اس کا کیا معنی ہے کہ الا بحق الاسلام، اگر اسلام کے حق کے ساتھ. تو اسلام کا حق کیا ہے پھر؟ یہاں پر اسلام میں جن لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے وہ حق مراد ہے یہاں. مثال کے طور پر باغی کو قتل کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے جواب میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جا سکتا ہے. تو یہ اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی اسلام جس کو قتل کرنے کی اجازت دے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب پھر اللہ کے سپرد ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو عبداللہ طارق بن اشیم سے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار کرتا ہے اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، یعنی شرن ان کو تحفظ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے. یعنی دل کا معاملہ اور اندر کا حال خدا جانتا ہے، لیکن اپنے اس قول کی وجہ سے وہ اپنی جان بچا جائیں گے.